الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ابتدا میں سورہ فاتحہ میں مسلمانوں کے لیے جو تعلیمات نازل فرمائی ہیں ان تعلیمات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی شہنشاہیت، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور خالق سے دعا اور اس کے بعد انجام میں ان لوگوں کے ساتھ ہو جانا جو نیک ہیں اور ان لوگوں سے پناہ مانگی جو بد ہیں، جنہوں نے برے اعمال کیے ہیں یا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے۔ تو قرآن کریم جہاں نازل ہو رہا تھا اس سرزمین پہ کفار کی دو قسمیں تھیں، پہلے بھی یہ بات بیان ہو چکی ہے۔ ایک قسم وہ تھی جو ان پڑھ تھی، امی تھے، نہ ان کو پڑھنا آتا تھا، نہ ان کو لکھنا آتا تھا، نہ وہ خط و کتابت سے کوئی شغف رکھتے تھے، اور ان لوگوں کا دین یہ تھا کہ انا الفینا آباءنا، کہ ہم نے اپنے بڑوں کو جس طرح طور طریقے پہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے وہی طریقہ ہم بھی آگے کریں گے، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ اور اسی طرح کفار کی ایک اور قسم تھی جس میں بعض حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے تھے، حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے تھے، وہ کہلاتے ہیں یہود، اور بعض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے تھے لیکن حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے تھے، وہ کہتے ہیں نصارہ ہیں۔ اور یہ دونوں اقوام عموماً اہل عرب میں معزز مانے جاتے تھے، ان کی بات سنی جاتی تھی، ان سے فیصلے کرائے جاتے تھے، اور کبھی کوئی مسئلہ پیش آ جاتا تھا تو وہ یہود کی کتاب کے مطابق یا نصارہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ تو یعنی کہ اس زمانے کے جو انٹلیکچوئلز، لکھے پڑھے لوگ تھے، اس میں اہل کتاب زیادہ تھے، اور وجہ اس کی یہی تھی کہ آسمان سے کتاب نازل ہوئی تھی، یہود کے ہاں تورات اور نصارہ کے ہاں انجیل، اور وہ دونوں اس کتاب کا دعویٰ بھی رکھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم عام لوگوں سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے۔ قرآن کریم نے ابتدائے سورہ بقرہ میں کتاب کا تعارف کرایا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں، ھدی للمتقین، اور یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور پھر کتاب کو ماننے والے کون لوگ ہوتے ہیں، ان کی نشانیاں، ان کی علامات وہ بھی بیان ہو چکی ہیں. الذین یؤمنون بالغیب والذین یقیمون الصلاۃ. اور اس کے بعد پھر اسلام کے اندر ایک ایسا طبقہ پایا جاتا تھا کہ جو کہتے تو تھے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں تھے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. لوگوں میں سے کچھ اور ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اور وہ مسلمان نہیں ہیں. تو منافقین کے اندر پائی جانے والی خرابیاں، اس میں فساد ہے، اس میں جھوٹ بولنا ہے، اس میں دھوکہ دہی ہے. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. ان میں مرض ہے. فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا. اور منافقین کی تمام علامات بیان کر لینے کے بعد، جو اس معاشرے میں، اہل عرب میں بلکہ پوری دنیا میں، کفار کے اندر ایک اور قسم تھی جسے لوگ معزز مانتے تھے، جن کی لوگ بات سنتے تھے، جنہیں لوگ انبیاء کا وارث کہتے تھے، تو جس طرح منافقین کو مسلمان کہنا غلط تھا، اسی طرح یہود کو حق پر جاننا بھی غلط تھا. اللہ تعالیٰ نے انعامات کا ذکر فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو. پھر آگے فرمایا، الذی خلق، الذی جعل، الذی اخرج. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے اتنا بڑا احسان کیا کہ تمہیں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اتنا بڑا احسان کیا کہ زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا. اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے زمین سے چارہ اور پودے نکالے، آسمان سے پانی برسایا. یہ سارے کے سارے احسانات ہیں اللہ تعالیٰ امت کو یاد دلا رہے ہیں. اور یہی احسانات بنی اسرائیل پہ بھی ہو چکے ہیں، لیکن افسوس کہ وہ احسانات کے غلط فائدے اٹھانے لگے اور غلط مطالب سمجھنے لگے. قرآن کریم نے ان کو مخاطب کیا، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹوں، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو وہ نعمت جو میں نے تم پر کی. اللہ تعالی نے سورہ بقرہ میں ابتدا میں تین مقامات پہ بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا ہے. ایک یہ رکوع ہے، ایک اس کے فوراً بعد رکوع ہے، اور ایک آخر میں جا کے آتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا. یہ تین خطابات ہیں، مفسرین نے فرمایا ہے ان تین خطابات میں تین طرح سے بیان کیا گیا ہے. پہلا خطاب مختصر ہے، علماء اس کو کہتے ہیں اجمالی، یعنی بہت چھوٹا سا مختصر. اللہ تعالیٰ کے انعامات، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور احسانات، بنی اسرائیل پر حکم، مختصر پہلا رکوع. دوسرے رکوع میں، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَ الْعَذَابِ، ہم نے تمہیں بچایا آل فرعون سے، وہ تو تمہیں جینے نہیں دے رہے تھے، بڑی مشکلات میں تھے تم لوگ. اور آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات، یہ دوسرا خطاب ہے، یہ مفصل ہے. مفصل کا مطلب تفصیل سے، جس میں زیادہ باتیں بیان ہوئی ہیں. اور سورہ بقرہ میں جو تیسرا خطاب ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا، اس کے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، حضرت ابراہیم کا ذکر شروع ہو رہا ہے، اور آگے جا کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شروع ہو رہا ہے. لہذا وہ جو آخری خطاب ہے اسے خطاب مدلل کہتے ہیں. پہلا مجمل، دوسرا مفصل، اور تیسرا مدلل. اس کے بعد بنی اسرائیل نے چونکہ قرآن کی بات نہیں سنی، بنی اسرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق نہیں کی، اس لیے قرآن کریم نے پھر دوبارہ ان سے التفات نہیں کیا ہے. یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹوں، اسرائیل کیا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی متعدد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں، احمد ہیں، حامد ہیں، محمود ہیں، حاشر ہیں، حامی ہیں۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالی نے دو ناموں سے نوازا تھا، ایک یعقوب اور دوسرا اسرائیل، اور اسرائیل عبرانی زبان میں اللہ کے بندے کو کہتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے نسبت اسرائیل کی طرف کرنا اور اسرائیل کے نام سے ان کے اولاد کو اور ان کی امت کو پکارنا یعقوب کو چھوڑ کے، اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء کرام نے کہا ہے کہ اصل میں یہود کو اس بات کا احساس دلانا تھا کہ تم اسرائیل کی اولاد ہو، تم اللہ کے بندے کی اولاد ہو، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی توحید، اور اسی کو مشکل کشا حاجت روا مان لو اور توحید اپنا لو، اس لیے کہ جو تمہارے بڑے تھے اور جن سے تمہیں پیار اور محبت ہے اور تم جس کی وجہ سے بنو اسرائیل کہلاتے ہو، وہ اللہ کے بندے تھے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اسرائیلیوں یاد کرو وہ نعمت جو میں نے تم پر کی۔ اللہ تعالی کی نعمتیں ان پہ، ان کو کتاب عطا کی گئی، ان میں انبیاء بھیجے گئے، ان میں من اور سلوہ نازل کیا گیا، ان میں بہترین مبلغین بھیجے گئے، اور روئے زمین پہ ان کو خلافت دی گئی، ان کو بادشاہان بنایا گیا، ان کو کھانے پینے کی فراوانی دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کو ان کی طرف راہ ہدایت بنا کے بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات بنی اسرائیل کے اوپر ہوئے تھے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور تم پورا کرو میرا عہد۔ کون سا عہد، کیا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک آیت میں فرمایا، سورہ مائدہ کے اندر آیت ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَا وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد اور پیمان لیا تھا کہ تم صرف میری عبادت کرو گے، اور ایسے رسول آئیں گے، ایک پیغمبر آئیں گے، نبی آخر الزمان آئیں گے، اس کو تم تصدیق کر کے اس پہ ایمان لاؤ گے۔ اور یہود کے کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود تھا، مختلف اسماء سے، مختلف علامات سے، لیکن خلاصہ کلام یہ تھا کہ وہ اپنی کتابوں میں باقاعدہ ایک ایسے پیغمبر کا ذکر پاتے تھے جو نبی آخر الزمان ہوں گے، اور وہ آخری رسول ہوں گے، اور ان پر ایمان لانا سب کے لیے لازم ہوگا۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ، تم میرے عہد کو پورا کرو۔ یہ اسلام میں بھی تعلیمات میں سے ہے، اور اس سے قبل کی تعلیمات میں بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عہد اور پیمان کا پورا کر لینا یہ ایمان میں سے ہے۔ مختلف روایات ہیں، مختلف الفاظ ہیں، لیکن خلاصہ یہی ہے کہ جو مسلمان کسی سے وعدہ کر لے، عہد کر لے، پیمان کر لے، اور اس کے بعد وہ خلاف ورزی کرے، تو آخرت میں اس کے لیے ایک جھنڈا لگایا جائے گا، اور جو جتنا بڑا جھوٹا، جتنا بڑا دھوکے باز اور عہد شکن ہوگا، اسی حساب سے اس کا وہ جھنڈا ہوگا۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے، فی استی ہی، اس کے پچھواڑے میں جھنڈا لگا دیا جائے گا، اور پورے عالم میں، پوری کائنات کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ فلاں عہد شکن ہے۔ آج کل ہمارے ہاں عہد شکنی کا دوسرا نام ہوشیاری ہے، عہد شکنی کا دوسرا نام سیاست ہے، عہد شکنی کا دوسرا نام لوگوں کے مال اور متاع کو لوٹنا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ جی دعا قبول نہیں ہوئی، نماز قبول نہیں ہوئی، اور رزق کی کمی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، جو تم نے مجھ سے وعدے کیے ہیں وہ پورے کرنے ہیں۔ صرف بنی اسرائیل نے وعدے نہیں کیے، بلکہ مسلمان بھی وعدہ کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس وعدے میں زنا نہ کرنے کا ذکر نہیں ہے، لیکن وہ وعدہ اس میں شامل ہے۔ کلمہ طیبہ میں شراب کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن شراب کا حرام ہونا اس میں شامل ہے۔ کلمہ طیبہ میں جہاد اور تبلیغ کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن جو مسلمان اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو قبول کر لے وہ اس میں شامل ہے. لہذا قرآن اب باقاعدہ بنی اسرائیل کو خطاب کر رہا ہے، اور خطاب یہ ہے کہ اوفو بعہدی، جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ کون سا وعدہ ہے، کیا ہے؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا جو وعدہ لیا گیا تھا یہ وہی وعدہ مراد ہے، اور کوئی وعدہ اس سے مراد نہیں ہے. اوف بعہدکم، اگر تم وعدہ پورا کرو گے تو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا. کون سا وعدہ؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول کے اتباع کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی تصدیق کرو، اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ تو میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا اور جنت کی نعمتیں دوں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور ہر امت سے یہ وعدہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو بھی جنت کا وعدہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی جنت کا وعدہ، ہود اور صالح اور شعیب کو بھی جنت کا وعدہ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے، اوف بعہدی، اوف بعہدی، تم لوگ میرا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. وَإِيَّا يَفَرْهَبُونَ، اور مجھ سے ڈرا کرو. قرآن کریم نے حضرت یعقوب کو اسرائیل بھی کہا ہے. کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر وہ کھانا جو حلال کیا گیا تھا بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ. علماء کرام نے یہی فرمایا کہ واضح بات یہی ہے کہ بنی اسرائیل یعقوب کے بیٹے، یعقوب کی امت، یعقوب کی اولاد، یعقوب کی آگے آنے والی نسل، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین، یہ دو حضرت یعقوب کے بیٹے جن کا ذکر سورت یوسف میں باقاعدہ آتا ہے، اور اس کے علاوہ 10 بیٹے ہیں حضرت یعقوب کے، برادران یوسف جنہیں کہا جاتا ہے. ٹوٹل ملا کے یہ 12 ہو جاتے ہیں، اور انہی 12 خاندانوں سے، 12 سلسلوں سے آگے جو قوم چلی ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی ان آیات میں وَإِيَّا فَرْحَبُونَ، مجھ سے ڈرتے رہا کرو، مجھ سے تقوی اختیار کرو، اور میرا خوف تمہارے اندر موجود ہونا چاہیے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالی کا عہد، اللہ کی وفا، اور اللہ تعالی کے ساتھ کیے گئے وعدے، وہ پورا کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرتا ہو. اللہ سے ڈرے گا اور اللہ کے حضور پیش ہونے کا اس کو خوف ہوگا، نام اعمال کا اس کو معلوم ہوگا، اور یمین اور شمال میں سے اس کے تعین کا اس کو فکر ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو وہ پورا کرے گا. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لے آؤ اس پر جو میں نے نازل کیا، اس حال میں کہ وہ سچا ہے اس کے لیے جو تمہارے ساتھ ہے. یہ جو قرآن کریم کی آیت میں مصدق ہے، اس کو مصدق بھی پڑھا گیا ہے اور اس کو مصدق بھی پڑھا گیا ہے. اگر مصدق ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہوگا، تو قرآن کریم ان کی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے، اور اگر مصدق پڑھیں گے تو ان کتابوں میں قرآن کریم کی تصدیق موجود ہے. وآمنوا، اور تم ایمان لے آؤ، بما انزلتو، اس پر جو میں نے نازل کیا. قرآن کریم مراد ہے، دین اسلام کی تعلیمات مراد ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ شریعت مراد ہے. مصدقا لما معکم، اور اس میں خاصیت یہ ہے کہ جو تمہاری کتاب ہے، جو تورات ہے، جو زبور ہے، جو انجیل ہے، اس کے لیے قرآن کریم وہ مصدق ہے، سچا کرنے والی ہے. ولا تکونوا اول کافر بہ، اور تم ہرگز نہ ہو اس میں پہلے پہل کفر کرنے والے. کیا مطلب؟ کیونکہ مدینہ منورہ میں جو لوگ عقل رکھتے تھے، جو لوگ پڑھے لکھے کہلاتے تھے، باوجود اس کے کہ وہ ایک نمبر کے شرارتی تھے، لیکن مدینہ میں جب اسلام کا پیغام متوجہ ہوا اور پوری کائنات کے لیے پیغام پیش کیا گیا، تو پہلے وہ لوگ جنہوں نے اس کا انکار کیا اور پہلے وہ لوگ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی باقاعدہ بھیجی سنائی ان کو سمجھائی وہ یہی لوگ تھے. اور یہ اسلام کا قاعدہ ہے کہ جس طرح نیکی میں پہل کرنے والا اس کے لیے آخرت تک اس نیکی کے اندر ثواب ہوتا ہے، اسی طرح بدی میں پہل کرنے والا، گناہ میں پہل کرنے والا، بدعات میں پہل کرنے والا آخرت تک اس گناہ اور اس بدعت میں اس کا حصہ شامل ہوتا ہے. لہذا قرآن کریم جیسی عظیم تاریخی اور انقلابی کلام کا پہلا انکار اگر یہود کر رہے ہیں تو لہذا ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب اور لعنت وہ بہت زیادہ ہو جائے گی. ورنہ عام طور پہ تو قرآن کا انکار ہر صورت میں کفر ہے، ہر جگہ پہ بری بات ہے، خواہ وہ کوئی بچپن میں کرے یا بڑھاپے میں کرے، خواہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے افراد میں سے ہو یا وہ آخرت کی صبح کے افراد میں سے ہو. لیکن ہاں شریعت مطہرہ میں الفضل للمتقدمی، جو پہل کرتا ہے اس کی فضیلت ثابت ہے. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے وہ جنہوں نے فتح سے قبل اسلام پہ مدد کی، نصرت کی، خرچہ کیا، وہ اور بعد میں آنے والے برابر نہیں. تو باقاعدہ آیات میں لکھا ہے، نظر آ رہا ہے کہ پہل کرنے والے اور بعد میں آنے والے ان میں فرق ہے. یہود کو باقاعدہ خطاب کے ساتھ دعوت کی گئی ہے، بنی اسرائیل، اے یعقوب کے بیٹو یہ کلام سنو، یہ کیا کہہ رہا ہے اس پہ غور کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، لیکن اگر اس کا انکار کیا تو تم لوگ قرآن کریم کے پہلے پہلے منکرین میں سے ہو جاؤ گے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ خریدو میری آیات کو اور نہ بیچو میری آیات کو بہت مال قلیل کے بدلے میں، وہی آیا فتقون، اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرمایا کہ تم میری آیات، میرے احکام اس کو بیچتے ہو اور اس کے بدلے بہت کم قیمت لے لیتے ہو، یہ نہ کیا کرو، یہ کفر ہے، حرام، ناجائز ہے، گناہ ہے. تو آیت کی تفسیر بالکل واضح ہے کہ یہود میں اللہ کے احکام کو اشرافیہ کے لیے اور مالداروں کے لیے، وڈیروں کے لیے تبدیل کرنے کی بیماری آ چکی تھی. بادشاہ سلامت نے مسئلہ پوچھا تو جب بادشاہ کی جو مرضی ہے اس کے مطابق مسئلہ اس کو بتایا جائے، یہ ہے اللہ کے کلام کو بیچنا اور اس کے بدلے دنیا کی چیزیں لینا. کوئی امیر کبیر آ گئے، خان صاحب آ گئے، وڈیرے آ گئے، جی مجھے یہ مسئلہ درپیش ہے، قصاص کا مسئلہ ہے، حدود کا مسئلہ ہے، اور وہ علماء یہود کے پاس چلے گئے تو انہوں نے باقاعدہ اس کی سفارش، اس کا مقام، مرتبہ، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے مسئلے کو تبدیل کر دیا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ تم لوگ نہ کیا کرو. کس طرح کہ علماء کرام نے ہماری دین شریعت میں، اسلام میں بھی دین کے بدلے مال لینے کو جائز قرار نہیں دیا ہے. لیکن میرے محترم بھائیو، یہاں پہ تھوڑی سی توجہ آپ کی مطلوب ہے تاکہ یہ مسئلہ اچھی طرح واضح ہو جائے. اگر آپ کسی بھی دارالافتاء میں جائیں گے، کسی بھی مفتی صاحب کے پاس جائیں گے اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھیں گے کہ دین کا کام کرنے پہ یا قرآن کی تلاوت کرنے پہ یا ایصال ثواب کرنے پہ، قرآن خوانی کرنے پہ طالب علم کو یا کسی دینی آدمی کو پیسے دینا، کھانا کھلانا، کپڑا دینا، اس کا اکرام کرنا کیسا ہے، تو وہاں سے آپ کو جواب نہیں میں آئے گا کہ صحیح نہیں ہے. اور دوسری طرف بخاری شریف میں باقاعدہ 10 مقام سے زائد میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں گئے تھے، آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں، اور وہاں پہ ایک بندہ بیمار ہوا، قبیلے کا سردار تھا، اس کو سانپ نے کاٹا تھا، اور وہ لوگ آئے حضرت ابو سعید سے کہا کہ ہمارے سردار کو کون دم کر سکتا ہے تاکہ وہ ٹھیک ہو جائیں. حضرت نے فرمایا میں دم کروں گا، اور دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا. حضرت ابو سعید نے ان سے کہا تھا کہ اگر آپ کا مریض ٹھیک ہو گیا تو میں اس کے بدلے میں 120 بکریاں لوں گا آپ سے، انہوں نے یہ شرط منظور کی تھی. اور بہرحال طویل حدیث ہے، یہ تمام چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جائی گئیں اور آپ کو بتایا گیا کہ ہم نے ایک بندے کو دم کیا، سورہ فاتحہ پڑھتے رہے، دم کرتے رہے، وہ ٹھیک ہو گیا اور اس کے بدلے میں ہمیں یہ 120 بکریاں ملی. اور ہمارے لیے یہ جائز ہیں یا ناجائز ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز قرار دیا ہے اور آپ نے فرمایا وَضْرِبُوا لِي فِيهِ سَهْمًا، اس میں میرا بھی حصہ ہے. اس لیے کہ جو غنائم ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جو اموال عطا فرماتے تھے بزور بازو کے، قرآن کہتا ہے وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، جان لو جو تم غنیمت لے رہے ہو، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، اس میں اللہ کا بھی حصہ ہے اور رسول کا بھی حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دینی امر پہ اجرت کے بدلے کوئی نہیں فرمائی، انکار نہیں فرمایا، اور آپ نے باقاعدہ صحابہ کی اطمینان قلب کے لیے اس مال میں سے اپنے لیے بھی حصہ لیا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دین کو بیچنا جائز ہے یا نہیں، کیونکہ دین کو بیچنا یہ تو حقیقت ہے اور یہ تو دنیا کا ہر عالم جانتا ہے کہ دین کو بیچنا گناہ کبیرہ اور بہت بری بات. مسئلہ آ جاتا ہے اکرام پہ، کہ جو شخص عالم ہے، جو شخص حافظ ہے، جو شخص قاری ہے، جو شخص مفتی ہے، اس کا امت پہ اتنا بڑا احسان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو امت میں عام کر رہا ہے اور اس کے بدلے میں اس کا اکرام، اس کی توقیر، اس کی عزت، اس کی ضروریات میں اس کی مدد کرنا یہ ناجائز ہو، یہ مسئلہ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ بوانگ دوہل فرماتے تھے میں نہیں مانتا. اور ہاں، اس آیت کے ذیل میں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا کے ذیل میں روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو لوگ منع میں حدیثیں لے کے آئے ہیں لم تصح، وہ حدیثیں درست نہیں ہیں. حضرت مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ نے علامہ ابن عابدین اور شامی کے حوالے دے کے اس میں جو بنیادی مسئلہ ہے طلباء متوجہ ہو جائے، وہ شامی کا ہے، کتاب الشہید میں یہ مسئلہ لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی کسی کو قرآن کے بدلے میں پیسے دے، قرآن خوانی کے بدلے میں کھانا کھلائے، یا عبادت کرنے کے بدلے میں کپڑا دے، جائز نہیں ہے. وہاں پر حضرت مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے وَالْعِلَّتُ تَقْضِي أَن تَعُمَّ، علت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایک جیسا ہو. کیا مطلب ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ ہوئے تو آپ نے اپنی خلافت میں اعلان فرمایا کہ جو شخص مفت میں کام کرتا ہے، بغیر تنخواہ کے کام کرتا ہے، آج سے وہ فارغ ہے، اور اپنی پوری امت کی مشینری سے ایسے لوگوں کو نکال دیا جو مفت میں کام کرتے تھے، اور فرمایا کہ جو لوگ اجرت لیں گے ان کو اجرت دی جائے گی اور ان سے پورا پورا کام لیا جائے گا. حضرت عمر کیونکہ منتظم انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی فراست دی تھی. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ آپ بیتی میں لکھتے ہیں کہ مدرسے کو کامیاب کرنا ہو تو وہاں پہ مفت میں آنے جانے والے اور مفت کے پڑھانے والوں کو نہیں رکھنا ہے. ہاں، اگر آپ اس کو اجرت دیں تو پھر آپ اس سے حساب بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کتنے گھنٹے کے لیے آ رہے ہیں، کتنے گھنٹے کے لیے جا رہے ہیں. جب مفت میں ہوگا تو آپ اس سے بات نہیں کر سکتے، وہ آپ پہ احسان کر رہا ہے، اور وہ احسان میں پھر سستی کرے گا تو طلباء کرام کا نقصان ہوگا، تو مدرسہ خراب ہو جائے گا. تو ایک چھوٹا سا مدرسہ جس میں 50-60 اساتذہ ہوں اور سینکڑوں طلباء ہوں، وہاں نظام نہیں چل سکتا، تو عالم کا اتنا بڑا نظام وہ کیسے چلایا جا سکتا. لہذا علماء کرام نے یہ فتویٰ دیا کہ اب اسلامی حکومت نہیں ہے، بیت المال نہیں ہے، خلیفہ نہیں ہے، تو علماء کرام کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ مؤذنین کیا کھائیں گے؟ بچوں کو قرآت پڑھانے والے کیا کھائیں گے؟ علماء کرام جو امت کے مسائل، اور محدثین اور فقہاء اور مفتین کرام، وہ بھی انسان ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، وہ بازار بھی جاتے ہیں اس لیے کہ ان کو ضروریات پیش آتی ہیں. علماء کرام نے فتویٰ دیا کہ اب چونکہ دار الخلافہ یا اب چونکہ اسلامی خلافت نہیں ہے، علماء کرام، مؤذنین کرام اور ان لوگوں کی سرپرستی حکومت کی طرف سے نہیں کی جا رہی، لہذا اب علماء اور طلباء اور قراء کے لیے تنخواہ لینا جائز ہے. جب یہ مسئلہ اس طرح عام ہو گیا، حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جواز ایک ہی صورت میں ہوتا ہے، جب ہو گیا تو پھر وہ پورا کا پورا ہوگا. حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، روئے زمین پہ ان جیسے عالم کبھی پیدا نہیں ہوئے، بہت بڑے عالم تھے، وہ فرماتے تھے اکف لسانی من ان امنع، میں اپنی زبان کو اس مسئلے میں روکنے والوں سے روکتا ہوں، میں بیان نہیں کرتا. اسی طرح ندوۃ العلماء سے جو قاموس الفقہ شائع ہوا ہے اس میں بھی یہ مسئلہ تفصیل سے ہے. آخر میں لکھتے ہیں کہ جو لوگ منع کرتے ہیں بظاہر ان کے دلائل کمزور، اور جو لوگ جائز کہتے ہیں بظاہر ان کے دلائل زیادہ مضبوط نظر آتے ہیں. اور میرے محترم بھائیوں، یہ مسئلہ اصل میں ہمارے درمیان اس لیے مشہور ہوا کہ علامہ ابن عابدین رحمت اللہ علیہ، جو حاشیہ ابن عابدین کے مصنف ہیں، مؤلف ہیں، انہوں نے یہ مسئلہ لکھا ہے، اور وہاں پہ حضرت والی صاحب فرماتے تھے کہ سہو ہو گیا ہے، اجتہادی خطا ہو گئی ہے، ہر کوئی وہیں سے یہ مسئلہ لے رہا ہے. اس لیے آج آپ کہیں بھی جائیں گے آپ کو یہی کہا جائے گا کہ یہ جائز نہیں. لیکن حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے، دینی امور پر اجرت لینا جائز ہے، احسن الرسائل کے ساتھ وہ چھپ چکی ہے، تفصیلات کے لیے وہ دیکھ لی جائے. بہرحال یہاں آیت کی تفسیر ہم کریں گے کہ یہود میں جو خرابی آئی تھی وہ دین کو بدلتے رہتے تھے، جہاں ان کو دو پیسے ملے، جہاں ان کو دنیاوی مفاد ملا تو وہ اپنے دین کو آگے پیچھے کر دیتے تھے. فرمایا یہ نہ کیا کرو. وَلَا تَكْتُمُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور تم نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا اللہم صل علی محمد، اور نماز میں ہم کہتے ہیں السلام علیک ایہا النبی، لیکن کوئی کہے الصلاۃ والسلام علیک تو یہ کیا ہو رہا ہے. وَلَا تَكْتُمُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور تم نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حق کو چھپاتے ہو اس حال میں کہ تم جانتے ہو. کہتے ہیں کہ جی وہابی ہیں، درود نہیں مانتے، درود پڑھنے والوں کو بھی برا کہتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ درود نہیں مانتے، درود ہم تم سے زیادہ مانتے ہیں، لیکن درود بنائے گا کون، سوال یہ ہے. تم پیغمبر ہو کیا، تم رسول ہو کیا، تم شارع ہو، یا ہندوستان میں جو تمہارے علماء اور بڑے آئے تو کیا ان پہ وہی نازل ہوتی تھی، یہ درود نکلا کدھر سے، سوال یہ ہے. ہاں جو درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھایا، جو درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں عطا کیا گیا، وہ درود ہم صبح شام دن رات ہر نماز میں نماز کے علاوہ الحمدللہ پڑھتے ہیں اور شوق سے اس پر عمل کرتے ہیں. حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو درود ہم پڑھتے ہیں وہ تمہارے اچھوں نے بھی نہیں پڑھا ہوگا. کیسے؟ آپ طلباء کرام موجود ہیں، بخاری شریف آپ نے پڑھی ہے، مسلم شریف الحمدللہ پڑھائی گئی، ترمذی شریف پڑھائی گئی، ابو داؤد پڑھائی گئی، ابن ماجہ پڑھائی گئی، مشکات پڑھائی گئی، ریاض الصالحین سے لے کے بخاری شریف تک عبارت جب طالب علم پڑھتا ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمعت صلی اللہ علیہ وسلم رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی طالب نے اگر پیغمبر کا نام بغیر درود کے لیا اس کی خیر نہیں ہے، طلباء اچھی طرح یہ جانتے ہیں. تو یہ ہے درود، یہ ہے حق، یہ ہے دین کا راستہ. یہ نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی چیز بنا لی جائے اور پھر اس کو مسلمانوں کے اوپر مسلط کر دیا جائے، تم چاہو یا نہ چاہو میں پڑھوں گا، تم چاہو یا نہ چاہو میں زور سے پڑھوں گا، شریعت میں آہستہ پڑھنے کا کہا گیا ہے، تم چاہو یا نہ چاہو میں کھڑے ہو کے پڑھوں گا، شریعت میں بیٹھ کے پڑھنے کا کہا گیا ہے، تم چاہو یا نہ چاہو میں جمع ہو کے سب ایک آواز سے پڑھیں گے، شریعت میں منفرد پڑھنے کا کہا گیا ہے، شریعت میں نماز کے آخر میں پڑھنے کا کہا گیا، یہ اذان سے پہلے شروع ہو گئے. پھر کہتے ہیں کہ جی وہابی درود نہیں مانتے، تم درود پڑھتے ہی نہیں ہو، تم جو پڑھ رہے ہو کوئی اور چیز ہے، اگر ہے تو آؤ میدان میں دلیل لے کے آؤ، ورنہ پھر ولا تکتم الحق بالباطل، سچی اور جھوٹی باتوں کو آپس میں نہ ملاؤ، وانتم تعلمون، اور تم اچھی طرح یہ بات جانتے ہو. یہود میں ایک عجیب بیماری تھی، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے کہتے تھے یہ وہی پیغمبر ہے جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں لکھا ہے، اور جو لوگ ان سے آ کے بیٹھتے تھے، میٹنگز کرتے تھے، ان کو کہتے تھے ہے تو یہ وہی لیکن ہم نہیں مانیں گے اس کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تکتم الحق بالباطل، آج ہمارے درمیان بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو حق جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، خواہ وہ صحابہ سے بغض رکھنے والے ہوں، یا وہ بدعات کے اندر لت پت ہوئے ہوئے ہوں، یا وہ ائمہ اور فتاوا سے خامخائی میں اللہ واسطے کا بیر رکھتے ہوں، ہر حال میں وہ یہ جانتے ہیں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، لیکن ان کی مجبوریاں ہیں جس وجہ سے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. لہذا ولا تکتم الحق بالباطل، اور تم ہرگز نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو، واقیم الصلاۃ، اور قائم کرو نماز، واتو الزکاۃ، اور زکات دیتے رہو، ورکعوا مع الراکعین، اور جھکا کرو جھکنے والوں کے ساتھ. کیا مطلب؟ یعنی کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا جا رہا ہے کہ عبادت کیا کرو، اور واتو الزکاۃ، وہ عبادت جس کا تعلق مال سے ہے وہ بھی دیا کرو. بعض لوگوں میں ایک عجیب بیماری ہوتی ہے، سارا دن آپ کو نظر آئیں گے وہ کسی نہ کسی ماشاءاللہ عمل میں مشغول ہوتے ہیں، لیکن حاشا وکلا کبھی وہ کسی کو کوئی صدقہ دے دیں، خیرات دے دیں، کہتے ہیں کہ کنجوس مکھی چوس کہلاتے ہیں وہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمارے جسم پہ باقاعدہ حق رکھا ہے عبادت کا، اسی طرح ہمارے مال میں بھی حق رکھا ہے عبادت کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ شامل ہے کہ اللہ کے دین پہ خرچ کرنا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے خطبے سے قبل تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں خواتین آئیں، اور آپ نے فرمایا خواتین تم اللہ کو یاد کیا کرو اور اپنے صدقے کو بڑھاؤ، اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ اہل جہنم میں خواتین زیادہ ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ علماء کرام نے تفاصیل بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس کو توفیق دی ہو اور وہ شریعت اور دین پہ مضبوطی سے قائم رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جہنمیہ پھر ہرگز نہیں ہے. اس حدیث میں آتا ہے کہ حضرت بلال نے چادر پھیلائی اور لوگوں نے، خواتین نے، اپنی انگوٹیاں اور اپنی ناک کے نتھریں وہ دین اسلام کے لیے چندے میں دیے ہیں. لہذا جس طرح اللہ تعالیٰ نے شریعت میں جسمانی عبادت لازم فرمائی ہے، اس طرح مالی عبادت بھی لازم فرمائی ہے، اور یہ دونوں نہیں کرتے تھے. وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ. اس آیت میں دو احکام ہیں، پہلے یہ کہ بنی اسرائیل نے اپنی نماز سے رکو کو نکال دیا تھا، اتنے متکبر تھے کہ بار بار ہم نے کیا جھکنا ہے لہٰذا اس کو ختم ہی کر دو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں رکو کرنا پڑے گا. اور معرکعین رکنے والوں کے ساتھ، اس آیت سے علماء کرام نے مسئلہ بیان کیا ہے، امام احمد اور ظاہری، اسی طرح مختلف لوگوں نے، بعض ایسے علماء بھی ہیں جنہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اکیلے بغیر عذر کے نماز ہوتی ہی نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے کہ جمہور کے نزدیک، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور پوری امت کے جمہور اس بات پہ متفق ہیں کہ با جماعت نماز پڑھنا سنت مؤکدہ کل واجب ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور واجب کی طرح ہے. اگر کوئی بغیر عذر کے چھوڑتا ہے تو تمام سنتوں کے چھوڑنے کی جو وبال ہے اور واجب کے نہ کرنے کا جو وبال ہے وہ اس کے اوپر آئے گا. بہرحال مختصر یہ کہ نماز با جماعت میں شریک ہونے کا حکم یہاں قرآن کی آیت میں دیا جا رہا ہے. ورکعوا مع الراکعین، اور تم رکو کیا کرو جھکنے والوں کے ساتھ. اتامرون الناس بالبر، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا. وتنسون انفسکم، اور تم اپنے آپ کو بھلا چکے ہو. یہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ اللہ کے رسول ہیں، یہ محمد ہیں، یہ پیغمبر ہیں، اور خود ایمان نہیں لاتے تھے، دوسروں کو بار بار تبلیغ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسروں کو حکم دیتے ہو خود نہیں کرتے. وانتم تتلون الکتاب، اور تم تو کتاب پڑھتے ہو. سبحان اللہ، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کو، اہل دین کو اہل کتاب بنایا ہے، وہ کتاب والے ہوتے ہیں. کتاب سیکھتے ہیں پڑھتے ہیں. قرآن بنی اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ تم تو کتاب پڑھتے ہو اور تم بھی پھر بھی بات نہیں سمجھ رہے. افلا تعقلون, کیا تم سمجھتے نہیں. واستعینوا بالصبر والصلاة, اور تم مدد کر مانگتے رہو, مدد پکڑتے رہو صبر سے اور نماز سے. کیا مطلب ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صبر سے مراد روزہ ہے اور صلاۃ سے مراد نماز ہے, کیونکہ روزے میں انسان کی ٹریننگ صبر کی بہت زبردست کی جاتی ہے. دنیا میں انسان کو مال چاہیے, اس مال سے اس کو مزے لینے ہیں, اس مال سے اس کو کھانا خریدنا ہے, اس مال سے اس کو گھر خریدنا ہے, اس مال سے اس کو سواری خریدنی ہے. اگر یہ جو جسم کے اندر پیدا ہونے والی مطالبات ہیں, اچھا کھانا اللہ تعالیٰ نے دے دیا بہت اچھی بات نہیں تو کوئی بات نہیں, کروڑوں کی گاڑی اللہ تعالیٰ نے دے دی تو بہت اچھی بات نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, اور دنیا کے زمین اور پلاٹ اگر اللہ تعالیٰ نے نصیب کر دیے تو اللہ کی نعمت, اگر نہیں تو اب کچھ بھی کر کے, کرپشن کر کے, چوری کر کے, الٹا سیدھا کام کر کے وہ حاصل کرنا ہے. یہ وہ خرابی ہے جس کی وجہ سے انسان دنیا کے اموال کی طرف بھاگتا ہے. لہذا اگر کوئی صبر کر لے, اپنے آپ کو کنٹرول کر لے, خواہ وہ روزہ ہو, روزہ کسے کہتے ہیں, کھانے پینے اور جماع سے رکنے کو, تو انسان کی تمام خواہشات اس کے اندر آ گئی. اور دوسری مسئلہ اور دوسری بیماری آتی ہے, وہ ہے جسم کی, کہ انسان چاہتا ہے کہ میں ہر وقت پڑا رہوں, سستی کے ساتھ بس آرام کرتا رہوں, اور اس کا دل و دماغ ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ اپنی مرضی کرے. فرمایا نماز پڑھنی ہوگی, والصلاہ, نماز پڑھیں گے تو ڈسپلن آ جائے گا, اور اگر انسان میں صبر آ جائے اور ڈسپلن آ جائے تو پھر وہ اس کائنات کا بہترین انسان ہے, کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, اور یہ نماز پڑھنا بڑا گراں ہوتا ہے مگر اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ, اللہ سے ڈرنے والے کون؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ارادہ رکھتے ہیں, جو یقین رکھتے ہیں. شرح میں عطا عامل ایک مشہور کتاب ہے عربی گرامر کی, اس میں لکھا ہے کہ ظن بمانے یقین کے ہوتا ہے, یہاں ظن کا ترجمہ ہم یقین سے کریں گے. الذین یظنون, وہ لوگ جو یقین کرتے ہیں, انہم ملاقو ربہم, کہ وہ اپنے رب سے ملیں گے, وانہم الیہ راجعون, اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں گے, تو یقیناً ان کے لیے نماز پڑھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. علماء کرام نے فرمایا کہ انسان کی طبیعت اور فطرت وہ سستی والی ہے, لیکن جب وہ اپنی ڈسپلن میں, اپنی روٹین میں, اپنی زندگی میں نماز کو شامل کر لے تو پھر خود بخود اس کو نماز سے شغف پیدا ہو جاتا ہے, نماز پڑھنے میں اس کو مزہ آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے قرۃ عینی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. لہذا جو سنت پر عمل پیرا ہوتا ہے, نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے, پھر وہ مشکل کام ہمارے لیے بہترین اور آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. دعا فرمائے, اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے, پریشان حالوں کی مدد اور نصرت فرمائے, جو بیمار ہیں صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے. ہمارے بزرگ ہیں جاوید بھائی, حضرت والد صاحب ان کو جاوید بھائی فجر والے کہتے تھے, کچھ دن پہلے رابطہ ہوا, طبیعت کچھ ناساز ہے, دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے. بہت سارے لوگ جو دنیا سے گزر گئے, مرحومین ہو گئے, دعا فرمائے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے, مغفرت فرمائے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرمائے, اور حضرت کو ہماری اس مجلس میں اجر عظیم عطا فرمائے, پاکستان کی حفاظت فرمائے, یہاں کے چپے چپے ذرے ذرے میں خیر عافیت امن خوشحالی نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ بیماریوں سے, وباؤں سے, مشکلات سے, آفات سے, پریشانیوں سے محفوظ اور معمون فرمائے. حرمین شریفین کے لیے دعا فرمائے, اللہ تعالیٰ وہاں آنے جانے کے راستے ہمارے آپ کے لیے آسان فرمائے, ہمیں آپ کو ایمان اور عمل کے ساتھ زندگی میں بار بار وہاں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو اعمال کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ قبول اور مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمائے, گناہ معاف فرمائے, جو کمی بیشی ہوتی ہے عبادات میں اللہ تعالیٰ اپنے عظیم کرم اور فضل سے اس کو درگزر فرمائے. مین گوئم کے طاعتم بپذیر, قلم عفو بر گناہم کش, اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم وفتنهم، اللهم عليك التكلان وانت المستعان، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين، ما شاء الله لا قوة الا بالله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك.